على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قدیمی مسجد میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ دین کی بات سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حاضری کو اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمت نصیب فرمائے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں. اس میں پہلی صفت تو یہی ہے انفاق, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. الذین ينفقون فی السراء والضراء. ارے بھائی آگے آپ لوگ بھی کیسے ہیں, اپنے امام کو پیچھے بٹھائے ہوئے, امام تو آگے ہوتا ہے. یا اللہ یا اللہ ادھر نماز کیسے ہوگی. تو موافق یا ناموافق حالات میں انفاق کرنا, خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. اور دوسری صفت جو بیان فرمائی یہ آج ذرا مقصود ہے اس کو بیان کرنا. والکاظمین الغیظ, غصے کے پینے والے ہیں. یہ تو یہ جو پینا ہے نا, غصے کا پینا, یہ با محاورہ ترجمہ ہے, لفظی ترجمہ نہیں ہے. تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کظم یکظمو کے معنی یہ ہیں کہ اصل میں قرآن کریم نازل ہوا ہے محاورہ عرب پر. جب تک محاورہ عرب کو نہ سمجھا جائے قرآن کریم سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا محاورہ عرب میں کظم یکظمو کہا جاتا تھا کہ شد رقص القربۃ عند امتلائها. یعنی جو مشک ہوتی ہے نا پانی کی, آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانوں میں پانی کی مشک ہوتی تھی. وہ لوگ جو سقا وغیرہ ہوتے تھے وہ بھر کے لاتے تھے. تو پانی کی جب مشک بھر جائے اور اس کے منہ سے پانی ابلنے لگے اس وقت اس کا منہ بند کر دیا جائے, اس کو کہا جاتا تھا کظم یکظم. یہ کظم کے یہ معنی. لہذا یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمایا قرآن کریم میں غصے کے پینے کے معاملے میں. تو کیا مطلب ہوگا کہ جب غصے سے آپ کا دل بھر جائے, ابلنے لگے غصہ, اس وقت آپ اپنے منہ کو بند کر دیں, آپ اپنے منہ کی مشق کو بند کر لیجیے, آپ اپنے منہ کی جو مشق ہے اس کا منہ بند کر دیجیے. یہ معنی ہوں گے الذین والکاظمین الغیظ, غصے کو جب وہ غصہ آتا ہے. یہاں پہ عادمین نہیں فرمایا, والعادمین الغیظ, غصے کو ختم ہی کر کے رکھ دیتے ہیں. سچی بات بتائیے اگر غصہ نہ ہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں غصہ نہ ہوتا تو اصلاح ہوتی امت کی؟ اور اگر یہ غصہ نہ ہو تو ہم جہاد کر سکتے ہیں؟ جب جہاد کا وقت آ جائے تو ہم کر سکتے ہیں جہاد، ورنہ جا کے وہ یہی کہے گا یہ حقیر فقیر عبد القدیر حاضر ہے، آپ سے بھی کمتر ہے، آپ سب کافروں سے کمتر ہیں، وہاں پہ یہ تواضع حرام ہوگی کیونکہ غصہ تو آ ہی نہیں رہا، تو کہاں سے جہاد ہوگا؟ لہذا فی نفسی معلوم ہوا، فی نفسی غصہ یہ مذموم چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال صحیح ہے، غلط استعمال غلط ہے. فی نفسی تو اللہ کی یہ نعمت ہے، اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رذائل کا بری باتوں کا ازالہ مقصود نہیں ہے، امالہ مقصود ہے، ازالہ مقصود نہیں ہے. ازالہ یزیلو ازالتن بمانے زائل کر دو، بالکل ختم کر کے رکھ دو، زوال ہو جائے ان کو، نہیں. امالہ، امالہ کا امالہ یمیلو امالتن بمانے موڑ دینا، رخ موڑ دو. پہلے غصہ آتا تھا غلط چیزوں میں، اب صحیح چیزوں پہ غصہ آ رہا ہے. پہلے خرچ کرنے کی عادت تھی ٹی وی پر اور گانوں پر فلموں پر، اب خرچ کرنے کی عادت تو ہے مگر اللہ کے راستے میں. تو رخ موڑنے کی، بس رخ موڑنا ہے، ختم نہیں کرنا اس کو، تمام عادات کو ختم نہیں کرنا، ان کا رخ صحیح کرنا ہے، یہ مقصود ہے. لہذا یہاں پر بھی یہی فرمایا والعادمین الغیظ، نہیں فرمایا کہ غصے کو ختم کر کے رکھ دیں، کاظمین الغیظ فرمایا، غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی جب غصے سے بھر جائیں. جس کو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو غصے کی بات پہ غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جو معاف کرنے پہ معاف نہ کرے وہ شیطان ہے. تو جو جس کو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک وہ گدھا ہے، جس کو غصے کی بات پہ غصہ نہ آ رہا گدھا ہے وہ. ارے بھائی مخلوق کو حق حاصل ہے، یہ چیزیں کہنے کا مخلوق کو حق حاصل ہے، اور مخلوق میں بھی بڑے ہوں ان کو حق نہ حاصل ہوگا. دیکھیے مولانا روم کیا فرماتے ہیں، مولانا روم تو ہم سب کو بچہ قرار دیتے ہیں، تم لوگ سب بچے ہو. خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا. جتنی اللہ کی مخلوق ہے سب بچے ہیں، خلق اطفالند جز مست خدا، سوائے اس کے جو اللہ کا دیوانہ ہو، جو اللہ کا دیوانہ ہو بس وہ بالغ ہے. نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا، کوئی بھی بالغ نہیں ہے، ہاں مگر وہ شخص بالغ ہے جو اپنے نفس کی غلط خواہشات پہ قابو پالے، ہوائے نفس پہ قابو پالے، یہ بالغ ہے. باقی سب نابالغ ہیں، بچے ہیں، چاہے داڑیاں سفید ہو چکی ہوں. مولانا روم فرما رہے ہیں یہ بات، اور ان کو حق حاصل ہے یہ بات کہنے، وہ بڑے ہیں ہمارے. تو والعادمین الغیظ نہیں فرمایا، والکاظمین الغیظ فرمایا. غصے کو جب غصے سے بھر جاتے ہیں تو فوراً اپنے منہ کی مشک کو بند کر دیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور اسی پہ بس نہیں کرتے کہ اپنا منہ بند کر لیں، کوئی غلط بات نہ نکالیں، غصے کے تقاضے پر عمل نہ کریں. یاد رکھیے غصے کا علاج یہ بھی ہے کہ غصے کے تقاضے پر عمل نہ کریں، اس وقت فوراً عمل نہ کریں، جوش کے وقت میں. اسی لیے فرمایا کہ قاضی اس وقت فیصلہ نہ کرے جب اس کو غصہ آ رہا ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غصے میں ہے، غلط فیصلہ کر سکتا ہے. مفتی اگر غصے میں ہے مسئلہ نہ بتائے، معذرت کر لے ابھی میں مسئلہ نہیں بتا سکتا. غصے کے اندر مسئلہ بتانا، کوئی غلط بتا دیا پھر کیا ہوگا؟ اللہ. تو اسی پہ بس نہیں کرتے کہ غصے کے وقت اپنے منہ کو بند کر لیں، بلکہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین سے پتہ چلا کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں. اسی آیت کے ذیل میں امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، شعب الایمان للبیہقی، مشہور کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، یا حضرت علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت علی کے پوتے تھے گویا تھے. ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے لوٹا وغیرہ جو تھا وہ چھوٹ گیا اور ان کے سر پہ جا کے لگا، وہ سر زخمی بھی ہو گیا. تو انہوں نے گھور کے دیکھا، چونکہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، باندی کھڑی بھی تھی اور کھڑے ہو کے وضو کرا رہی تھی، وہ لوٹا یا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، سر پہ لگ گیا. تو انہوں نے گھور کے دیکھا تو وہ باندی حافظہ تھی قرآن کریم کی. تو اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت پڑھی، آیت کا جز پڑھا اس نے، والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو پی لیتے ہیں، غصے کے وقت فوراً اپنے غصے کو قابو کر لیتے ہیں. اسی لیے فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لیس الشدید بالسرعۃ، پہلوان وہ نہیں ہے، مضبوط آدمی وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے اپنے حریف کو، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ مضبوط آدمی، پہلوان شخص وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے، یہ پہلوان ہے، ورنہ کوئی پہلوان نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پہلوانوں کو پہلوان ماننے پر تیار نہیں ہے، اور ان کو حق حاصل ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا، بڑوں کو حق حاصل ہے. لہذا اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، انہوں نے گھور کے دیکھا تھا، اس نے فوراً آیت کا جز پڑھا کہ نیک بندے تو وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. فوراً فرمایا کظم تو غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا. پھر اس نے اگلا جز پڑھا، وہ بہت ہوشیار تھی باندی، بہت ہوشیار تھی وہ. اس نے اگلا جز پڑھا والعافین عن الناس، خالی غصہ نہیں پی جاتے، معاف بھی کر دیتے ہیں. تو فرمایا عفوت عنک، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اب اس نے اگلا جز پڑھا، اس نے ٹکڑوں میں آیت کو پڑھا، پھر اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اگلا جز کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو فرمایا اعتقت فی، میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا، لیجیے احسان بھی ہو گیا. یہ تو واقعہ تھا شعب الایمان کا. اور علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے الجامع لاحکام القرآن، جو مشہور ہے ان کی تفسیر للقرطبی، اندلس جو 780 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا، وہاں کے یہ بہت بڑے عالم ہیں. قرطبہ کی جامع مسجد میں یہ نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں آج مسلمانوں کا داخلہ بھی منع ہے. تو اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، انہوں نے بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ، سن 117 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اکابر متقین اولیاء اللہ میں سے تھے. تو ان کی باندی ایک مرتبہ ان کے ہاں مہمان آئے ہوئے تھے، کھانا لانے کا حکم فرمایا، باندی گرما گرم کھانا لے کر آئی. اور جب ان کے قریب پہنچی تو اس کا پیر پھسل گیا، پیر جو پھسلا تو سارا کا سارا جو شوربہ تھا، گرم گرم شوربہ، وہ سب ان کے اوپر گرا. ان کو آیا غصہ اور یہ مارنے کو دوڑے باندی کو. تو اس باندی نے فوراً کہا، میرے آقا قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کیجئے، والکاظمین الغیظ. تو کہنے لگے عمل تو بھی، میں نے عمل کر لیا. والکاظمین الغیظ، اس آیت پر عمل کیجئے. اس نے انہوں نے فرمایا میں نے عمل کر لیا، رک گئے، مارنے سے رک گئے. کہا اگلے جز پر بھی عمل کیجئے، اس سے آگے اور بھی ہے، والعافین عن الناس، کہا میں نے تجھے جا معاف بھی کر دیا تجھے. اللہ. اور تو اس نے اگلا جز پڑھا کہ اگلے جز پر بھی عمل کیجئے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں. فرمایا قد عفوت عنک فانت حرۃ لوجہ اللہ، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا اور تو اللہ کے لیے آزاد ہے. یہ بہت بڑی صفت ہے کہ کوئی اللہ کا کلام سامنے آ جائے، اللہ کا حکم سامنے آ جائے، آدمی اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ دے اور اللہ کے حکم پر عمل کر لے اور اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے. غصے سے بھرے ہوئے ہیں. باندی نے، حالانکہ وہ محکومہ تھی، باندی تو غلام کے درجے میں ہے، مگر اس نے آیت پڑھی. باندی نے کہتے ہیں نا انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، یہ دیکھو کہ کیا کہا گیا ہے، کیا کہا ہے، یہ مت دیکھو کس نے کہا ہے. انہوں نے یہی دیکھا کہ کیا کہا ہے اس نے، یہ نہیں دیکھا کس نے کہا ہے. کہنے والی تو باندی تھی، کیا حیثیت ہے باندی کی، مملوکہ ہے وہ، غلام کے درجے میں، لیکن یہ دیکھا کہ کیا کہا ہے اس نے. اللہ کا کلام سامنے رکھا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، تو چھوڑ دیا اپنے جذبات کو ایک طرف رکھا اور اس پر عمل کیا جو اللہ کا حکم تھا. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غضبہ وهو يقدر على انفاذه، جو شخص اپنے غصے کو پی جائے. اچھا، غیظ کا لفظ آ گیا زبان پہ، یہ غلط آیا لیکن بہرحال اب آ گیا تو میں اس کی تشریح بھی کر دوں. کہتے ہیں غیظ و غضب. دیکھیے غیظ اور غضب میں فرق ہے. غیظ کے اندر، غیظ اس غصے کو کہتے ہیں جس میں آدمی اپنے اندر ہی اندر گھلتا رہے غصے میں، لہذا اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا صحیح نہیں. یہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے. اللہ غصے سے مخلوق نہیں ہوتے، یا غصے سے اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ہاں، غیظ ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی گھلتا رہے اندر ہی اندر، ظاہر ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اس سے صحت کو بھی نقصان ہے، اس کے ایمان کا نقصان ہے، اعمال کا نقصان ہے، اور اللہ کی ذات اس سے منزہ ہے. اور غضب عام ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کف غضبہ وهو یقدر علی انفاذہ، جس شخص نے اپنے غصے کو روک لیا حالانکہ وہ اس کے نفاذ کرنے پر قادر تھا، چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، سزا دے سکتا تھا. ملأ اللہ قلبہ امنن و ایمانن، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل کو سکون سے اور ایمان سے بھر دیتے ہیں. غصہ آیا، غصے کے نفاذ پر بھی قادر تھا، سزا دے سکتا تھا، پھر بھی نہیں دی، برداشت کیا، پی گیا اس کو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ آخرت میں جو دیں گے وہ تو الگ ہے، دنیا کے اندر اسی وقت جو اس کو انعام ملے گا وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو سکون سے، اطمینان سے، امن سے اور ایمان سے بھر دیں گے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص غصے کو برداشت کر لے، پی جائے، اگرچہ کہ اس کے نفاق کرنے کی قدرت تھی مگر پھر بھی اس نے برداشت کیا، تو وہ غصہ سارا کا سارا نور بن جاتا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، جس شخص نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے. کتنا بڑا انعام ہے. یہاں غصے کو روکیں اللہ قیامت کے دن عذاب کو روکیں گے. کون یہ چاہتا ہے؟ کون نہیں چاہتا یہ کہ اللہ اپنا عذاب روک دے مجھ سے؟ سبھی چاہتے ہیں، سب محتاج ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے، جس شخص کا میرے اوپر کوئی حق ہو وہ کھڑا ہو جائے، میرے اوپر کوئی حق ہو اللہ کے اوپر کہ میں اس کا حق ادا، مجھے اس کا حق ادا کرنا ہو، وہ کھڑا ہو. بتائیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ اعلان سن کر کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، فلا یقوم الا انسان عفا، سوائے اس انسان کے، اس شخص کے جس نے دنیا میں کسی کا قصور معاف کیا ہوگا، وہی لوگ کھڑے ہوں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے. تو اللہ فرمائیں گے تمہارا میرے اوپر حق ہے، تم نے دنیا میں لوگوں کی خطاؤں کو معاف کیا تھا، تمہارا میرے اوپر حق. یہی لوگ اس وقت اس اعلان کے بعد یہی لوگ کھڑے ہوں گے. میں سچ عرض کرتا ہوں، ہمارے اس معاشرے میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، قتل و غارت گری، اس کی وجہ کیا ہے؟ غصہ. طلاقیں، طلاق ہو رہی ہے. طلاق کوئی خوشی سے دیتا ہے؟ ہنستے ہنستے دیتا ہے؟ کوئی غصے میں ہی دیتا ہے. خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں اس غصے کی بیماری کی وجہ سے. نسلیں لڑائیوں میں گزر جاتی ہیں، لڑائیاں قتل و غارت گری، یہ غصہ. لہذا ان الشیء اذا خرج عن حده یزد، جب کوئی چیز اپنی حد سے نکل جائے وہ اپنی ہی ضد بن جاتی ہے. تو غصہ اعتدال میں رہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ اپنی حد سے نکل جائے تو یہ پھر ضد ہے، یہ مذموم ہے اور بیماری ہے، روحانی بیماری ہے جس کا علاج ضروری ہے. اگر علاج نہ کیا جائے تو دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. آپ دارالافتاء کا چکر لگائیے تو آپ کو پتہ چلے کہ جو استفتاءات آتے ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد طلاق کے معاملے میں ہوتی ہے، ایک بڑی تعداد لڑائی جھگڑے کے وراثت کے چکر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ غصے سے لڑائی جھگڑا. اور طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ غصے کی وجہ سے. ایک بہت بڑا بگاڑ اور فساد معاشرے میں آیا ہوا ہے. ہر آدمی چلتا پھرتا جھگڑا ہے، اس کو آپ کوئی آج اگر کسی کو آپ اس کی غلطی پر بھی ٹوک دینا وہ اس پر بھی غصہ ہو جاتا ہے، چلو اپنا کام کرو بھائی، یہ ہے معاملہ ایسا ہے، چلو اپنا کام کرو، کوئی مسئلہ بتا دو. جیسے مولویوں کی باتیں ہیں، سب ہٹاؤ ان کو. اس کو ظالم کو پتہ بھی نہیں کہ میں غصے میں آ کے کیا کہہ رہا ہوں، کیا اس سے میرا ایمان بھی رہا نہ رہا، اعمال ضائع ہوئے یا نہیں ہوئے، کچھ پتہ نہیں اس کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ نتیجہ ہے غصے کا کہ آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. مرقات میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کی وجہ یہ واقعہ بنا کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. بکریاں چراتے ہوئے ایک مرتبہ ایک بکری نکلی ریوڑ سے، وہ بھاگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ بھاگے جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، وہ بکری بھی زخمی ہوتی گئی مگر وہ رکی نہیں. بالآخر ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی میں بہت زبردست طاقت ہوتی ہے، لہذا وہ بکری کو ہار ماننی پڑی، رک گئی ایک جگہ جا کے وہ. اور ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ڈنڈے لے کر پتھر سے یا ہاتھ سے اس کو تھپڑ مار مار کے اس کا برا حال کرتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بکری، تجھے اگر موسیٰ کا خیال نہیں آیا تھا تو اپنا ہی خیال کرتی. یہ کہہ کر اس کے کانٹے نکالے، اس کو پیار کیا، مارا نہیں اس کو. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ضرور اپنی بھڑاس نکالتا اور دو چار گالیاں بھی دیتا، یہ نہ سوچتا کہ بکری ہے مگر گالی بھی دیتا ہو. ہے جی، ہے ہاں، مولانا کہہ رہے ہیں بھینس کے سامنے بین بجاتا. مگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کریم میں آتا ہے فوکزہ موسیٰ فقوا علیہ، ایک گھوسا مارا قبطی کو، تو قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک گھوسا مارا تھا قبطی کو، وہ برداشت نہیں کر سکا، مر گیا. وہ ایسی زبردست طاقت تھی، بکری کو اگر مار دیتے وہ برداشت کر سکتی تھی. لیکن فرمایا موسیٰ کا خیال نہیں آیا تھا، اپنا ہی خیال کرتی. دیکھیے یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی امتی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی بیٹی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں، ان پر منافقین نے تہمت لگائی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تہمت لگانے والوں میں کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی شامل ہو گئے، جیسے حضرت حسان ابن ثابت. اپنی سادگی کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے نہیں، منافقین تھے، ان کا پتہ نہیں چلتا تھا یہ منافق ہیں. ان کی باتیں بھی بڑی عجیب عجیب ہوتی تھیں، وہ باتوں میں ورغلا لیتے تھے. سیدھے سادے مسلمان، المؤمن غر کریم، مومن تو بیچارہ سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تو بیچارہ سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے، لہذا یہ سادگی کی وجہ سے منافقین کے کہنے میں آ گئے، تہمت لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہو گئے. حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ زاد بھائی تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب مسکین تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ماہانہ دیا کرتے تھے، پیسے دیا کرتے تھے، ان کی امداد کیا کرتے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. جب ان کو معلوم ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ او ہو، مستہ بھی شامل ہے ان میں، میں تو اس کی امداد کرتا ہوں کہ یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، غریب ہے، چلو بھائی اس کی کچھ مدد کر دیا کروں، اور اس نے میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہے، لہذا قسم اٹھا لی کہ آئندہ ان کو پیسے نہیں دوں گا. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خطاب فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. چاہیے کہ معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ یہ خطاب دراصل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، بلا یا ربی انی احب ان تغفر لی، میرے رب کیوں نہیں، میں یہی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں. اور یہ کہہ کر مستہ کو معاف فرما دیا اور پہلے سے زیادہ ماہانہ دینا شروع کر دیا، پہلے سے زیادہ دینا شروع کر دیا. اور یہ سفارش جو نازل فرمائی ہے یہ بھی سن لیجئے، کہ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سادگی کی وجہ سے ہی صحیح الزام لگانے والوں میں شامل تھے. سفارش نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ والسابقون الاولون میں سے تھے, بدری صحابی تھے. ایسے وقت میں جبکہ منافقین نے ساتھ چھوڑ دیا تھا, انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, ساتھ لڑے کفار کے ساتھ, کفار کے خلاف, لہذا اللہ کے محبوب بن چکے تھے. اور یاد رکھیں, جو ایک دفعہ اللہ کا محبوب بن جائے, جو ایک دفعہ اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لے, اللہ اپنا محبوب بناتے ہی اس شخص کو ہیں جس سے ہمیشہ محبوب رکھنا ہوتا ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی قطب العالم رحمت اللہ علیہ کو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا کہ حضرت, اور خط میں یہ جملہ بھی لکھ دیا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اپنی رضا دائم عطا فرمائے, یعنی اپنی دائمی رضا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے جواب لکھا, میاں اشرف علی یہ تم نے کیا جملہ لکھ دیا, اللہ تعالیٰ تو راضی اسی سے ہوتے ہیں جس سے ہمیشہ راضی رہنا ہوتا ہے. جس سے ہمیشہ راضی رہنا نہ ہو اللہ اس سے راضی تھوڑی ہوتے ہیں. جس سے ایک دفعہ اللہ راضی ہو گئے بس ہمیشہ اس سے راضی رہیں گے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, جب یہ اعلان ہو چکا کہ اللہ صحابہ سے راضی ہیں اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں, اب ان سے غلطیاں بھی ہوں تو اللہ معاف فرمائیں گے کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. اللہ تو خوش اسی سے ہوتے ہیں جس سے ہمیشہ خوش رہنا ہوتا ہے. اللہ کا علم ہمارے علم میں فرق ہے بھائی, اللہ کو تو اولین و آخرین کا علم ہے, یہ کیسا ہے ہم تھوڑی جانتے ہیں کسی کے بارے میں. لہذا یہ اللہ کے محبوب بن چکے تھے, اگرچہ غلطی ہوئی لیکن چونکہ محبوب بن چکے تھے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے, بدر میں شرکت کی وجہ سے, لہذا اللہ نے سفارش نازل فرمائی کہ ابو بکر معاف کر دو, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس معافی کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر تک پہنچی, سارا غصہ نکل گیا, سب غصہ ٹھنڈا پڑ گیا, معاف بھی کیا, پہلے سے زیادہ معانہ مقرر کر دیا. بس یہی ہے, آج کل گھر گھر لڑائی جھگڑے ہیں. دیکھیے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. ایک آدمی کی بیوی نے نمک تیز کر دیا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جب نظام الدین میں کچھ لوگ شروع کا تبلیغ کا شروع کا زمانہ تھا, تو کچھ لوگ اپنا کھانا لے آتے تھے دوپہر کے وقت میں, حضرت ایک ایک لقمہ سب کے کھانوں میں سے کھا لیتے تھے تھوڑا تھوڑا بس. تو ایک آدمی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کرتا تھا. یہ واقعہ جو ابھی میں سنا رہا تھا یہ یاد دلا دینا بھائی, وہ بیچ میں ایک اور چیز آ گئی نا, پہلے یہ کرنا. تو ایک آدمی نے وہ حضرت کے پاس آیا کرتا تھا, وہ اس نے بھی اپنی بیوی سے جا کے کہا بھائی سب لاتے ہیں کھانا, حضرت مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں, اب مجھے شرم آتی ہے کبھی میں بھی لے کے جاؤں گا, حضرت بزرگ آدمی ہیں تھوڑا تھوڑا سب کا چکھتے ہیں, ہمارا بھی چکھ لیں گے ہماری سعادت ہے. اس نے کہا تمہارے بیوی نے کہا یہ بیویاں کہاں بزرگ مانتی. اس نے کہا دیکھتی ہوں تمہارے حضرت کیسے بزرگ ہیں. اس نے کھانے میں ایسا نمک ملایا کہ کھانے کو ہی کڑوا کر دیا, ایسا نمک ملایا. بہت ہی ہوشیار اور ٹھیک ہے, جانچنا چاہتی تھی کتنے بڑے بزرگ ہیں. تو وہ لے کے گیا, بڑی خوشی سے پہلی دفعہ کھانا لایا تھا حضرت کے لیے, حضرت یہ میں آج لایا ہوں کھانا, ذرا میرا بھی نوش فرما لیجیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی تو عادت تھی ایک دو لقمے چکھ کے دے دیتے تھے, جب اس کا چکھا تو سارا ہی کھا لیا, سارا ہی کھانا کھا لیا, اور چہرے پہ بھی کوئی ناگواری نہیں. وہ بڑا خوش ہوا, بڑا خوش ہوا, بھائی یہ کیا حضرت نے آج, یعنی سب کا تو حضرت ایک لقمہ کھاتے ہیں اور پھر دے دیتے ہیں, لو بھائی کھاؤ کھاؤ, اور یہ وہ تو میرا تو سارے کھانا کھا لیا, میں تو بہت بڑی چیز ہوں بھائی, بڑی سعادت کی بات ہے. جا کے اپنی بیوی کو بتایا بہت خوش ہو کے, یہ حضرت نے تو آج ہمارا سارا ہی کھانا کھا لیا, کسی کو دیا ہی نہیں, سارا کھانا خود کھایا حضرت. کہنے لگی واقعی تمہارے حضرت حضرت ہیں, واقعی بزرگ آدمی ہے, واقعی بزرگ آدمی ہے. اور بتایا بھی نہیں کہ کھانے میں ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطعام قط, حضور نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا, یہ سنت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کو کھانا پسند نہیں ہوتا تھا, آپ کھاتے نہیں تھے, لیکن یہ نہیں کہ کھانے میں یہ یوں ہے اور عیب نکالنا پسند نہیں تھا, لہذا وہ کھانا بھی پورا سارا کھانا کھا لیا. بھائی بزرگ, اسی لیے حضرت فرماتے تھے کہ آدمی بننا ہے میرے پاس آؤ, بزرگ بننا ہے کسی اور کے پاس جاؤ, کہیں اور جاؤ. یہ ایسے نہیں بن جاتے, ہمارے اکابر ایسے نہیں بن گئے. یا اللہ, تو اس آدمی کی بیوی نے نمک تیز کر دیا, اس نے جو لقمہ رکھا منہ میں نمک تیز, بڑا غصہ آیا اس کو. مگر اچانک اس کو یہ خیال آیا کہ اگر میری بیٹی کسی کے نکاح میں ہو اور وہ اس سے یہ غلطی ہو جائے نمک تیز کرنے کی, تو میں اپنے داماد سے کیا توقع کرتا ہوں, یہی توقع کرتا ہوں, یہی توقع کروں گا کہ وہ میری بیٹی کو معاف کر دے, نہ اس کو گالی دے, نہ اس کو پٹائی لگائے, کچھ نہ کہے اس کو. لہذا یہ جو میری بیوی ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے اور سب سے بڑھ کے اللہ کی بندی ہے. اس نے دل ہی دل میں معاملہ کر لیا کہ میں نے, اس نے کچھ نہیں کہا اور کھانا ویسے ہی کھا لیا, زیادہ نمک والا کھانا کھا لیا. اس نے مرنے کے بعد اس کو ایک دوست نے اس کے خواب میں دیکھا, اس سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ, اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا بھائی اعمال تو کچھ نہیں تھے, بس ایک چیز کام آ گئی کہ ایک دفعہ میں نے بیوی نے نمک تیز کر دیا تھا, میں نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا, دل ہی دل میں معاملہ کر کے اس کو معاف کر دیا تھا, دل ہی دل میں کچھ نہیں کہا تھا. اللہ نے فرمایا بس اسی پر تیری مغفرت کی جاتی ہے, اسی معاملے پر تیری مغفرت کی جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, شادی کے بعد آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف جس شخص سے پہنچتی ہے وہ اس کی بیوی ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میں میری بیوی سے میرا کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوتا, تو یاد رکھیں یہ جھوٹا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے کوئی جھگڑا نہیں, کچھ نہیں, کچھ دوستوں میں بیٹھ کے کہتا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں, جھوٹا ہے, جھوٹا, جھوٹ بولتا ہے. بھائی برتن ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں, ایک ساتھ برتن رکھے جاتے ہیں اوپر نیچے, جب آپ اٹھائیں گے تو آواز آئے گی, جب آپ رکھیں گے تب آواز آئے گی, کھٹ کھٹ کی آواز تو آئے گی. لہذا جب میاں بیوی ایک ساتھ ہیں کھٹ پٹ تو ہونی ہے, کھٹ پٹ تو ہوتی رہے گی یہ, لیکن شوہر کا کام ہے معاف کرے اور اللہ سے اپنی مغفرت کروائے. ان بیویوں کو برداشت کیجئے اور اللہ سے اپنی مغفرت کروا لیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی یہ تنگ کر رہا ہے, دیکھیے یہ کہہ رہا میں بھی بیان کروں گا, اس کو صحیح کر دیں, ذرا گوش مالی کیجئے اس کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یغلبنا کریمن, یہ عورتیں, بیچارہ جو صوفی شوہر ہوتا ہے نا, سیدھا سادہ صوفی, یہ بھانپ لیتی ہیں ارے میرا شوہر بہت سیدھا سادہ ہے, صوفی آدمی ہے, تو یہ اس پہ غالب آ جاتی ہیں. ویغلبوہن لئیمن, اور جو کمینہ ہوتا ہے وہ بیویوں پہ غالب آ جاتا ہے. جو کمینہ شوہر ہوتا ہے, لئیم بمانے کمینہ, کمینہ شوہر ہے, بدماش ہے, وہ بیویوں پہ غالب رہتا ہے. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ سنیے, وانا احب ان اکون مغلوبا کریما ولا احب ان اکون غالبا لئیما, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے مغلوب ہو جاؤں مگر میں نرم رہوں. میں اس بات کو مجھے یہ بات پسند ہے, مگر یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں کمینہ ہو کر غالب آ جاؤں اپنی بیویوں پر. دیکھیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا جو بیویوں کی پٹائی لگاتا ہے وہ کبھی بھی صاحب نسبت نہیں بن سکتا. عام مسلمان رہے گا کتنی عبادت کر لے, تہجد پڑھتا ہو, اوابین پڑھتا ہو, تلاوت کرتا ہو, لیکن بیوی کی پٹائی لگاتا ہے وہ اولیاء اللہ میں شامل نہیں ہو سکتا, صاحب نسبت اللہ کے خاص بندوں میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے گا. انبیاء علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, کافرہ, کبھی پٹائی لگائی؟ بتائیے, کوئی ساری احادیث چھان ماری ہے, کبھی کفر کے ساتھ اپنی بیوی کو برداشت کیا انبیاء علیہ السلام نے؟ کفر کے ساتھ. آج ہم اپنی مسلمان بیویوں کو برداشت نہیں کرتے, یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ انبیاء علیہ السلام نے کفر کے ساتھ اپنی بیویوں کو برداشت کیا, نہ مارا, نہ پیٹا, نہ گھر سے نکالا, نہ طلاق دی, اور ہم اپنی مسلمان, ہماری بیویاں تو الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ان کی پٹائی لگائیں, ان کو گالیاں دیں؟ بیچاری گھٹ گھٹ کے روتی رہتی ہیں. اور ایسے شخص کی زندگی بھی بہت کڑوی گزرتی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہتا ہو, بہت بے مزہ زندگی ہوتی ہے. بیوی کے ساتھ جو رہنے کا مزہ ہے وہ اس کو آتا ہی نہیں, نصیب ہی نہیں ہوتا. زندگی جہنم بن جاتی ہے. ایسے شخص جو اپنی بیوی سے لڑتا رہے, اس کو پٹائی لگاتا رہے, اس کو گالیاں دیتا ہو, اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہو, تو بھائی یہ بزرگوں سے اس کی اصلاح کرائیے, اللہ والوں سے اس کی اصلاح کرائیے. یہ بیویوں کے ساتھ رہنا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. معیار کیا ہے مقرر کیا ہے؟ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہو. اگر آج سروے کیا جائے تو اکثر لوگ کیا نکلیں گے بتائیے, کیا حالت ہوگی؟ لیکن حضور نے معیار یہی مقرر فرمایا, اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ, اور اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے, اس کے قصور کو معاف کرے. دونوں چیزیں شامل ہیں اس میں, اخلاق بھی اچھے پیش آئے, ہنس کے ملے, اچھی مسکرا کے ملے, اچھی طرح اس سے اخلاق سے پیش آئے, اچھی عادات سے پیش آئے, اور جب اس سے غلطی ہو جائے, نہیں ویسے تو بڑے اچھے اخلاق ہیں, بہت اچھے, جہاں اس سے غلطی ہوئی بس اس پٹائی لگانی شروع کر دی یا غصہ اور گالیاں دینی شروع کر دی, تو یہ بھی اچھا ہی نہیں. اچھی طرح پیش بھی آئیے, جب غلطی ہو اس کو بھی معاف کیجیے, دونوں مل کر پھر بنے گا اچھائی. تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو, اور میں تم سب سے اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. کیوں بھائی, صاحب نسبت بننا چاہتے ہیں؟ صاحب نسبت کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے. بھائی یہ کیا ہے بھائی مولانا, صاحب نسبت اس کو کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ سے خاص تعلق ہو اور اللہ کو بھی بندے سے خاص تعلق ہو. یاد رکھیں اس بات کو, ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کو بظاہر آپ کو نظر آئے گا ان کا بڑا خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں کہ اللہ کو بھی ان بندے سے خاص تعلق ہو. بندے کو اللہ سے خاص تعلق ہو اور اللہ کو بھی بندے سے خاص تعلق ہو, یہ نسبت کہلاتی ہے. یہ چیز اس کو نسبت کہتے ہیں, یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے. یا اللہ, بس بھائی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ جماعت آئی ہوئی ہے یہاں, ہمارے ہاں ایک عرب آئے تھے, میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ. نعمان ابو اللیل ان کا نام تھا, اردن کے عرب تھے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ اس وقت کے یعنی اردن کی جو 60,000 روپے کی تنخواہ 60,000 ریال ہے یا جو بھی، وہ چھوڑ کر وہ ان کو چھٹی نہیں ملی تھی، وہ تبلیغ میں نکلے تھے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں جو تبلیغ میں نکلا ہوں اس کا ایک خاص واقعہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں پاکستان سے ایک جماعت گئی، جماعت آئی مجھ سے بھی ملنے آئی، اس مسجد کے ساتھی مجھ سے بھی ملوانے لے آئے، کہنے لگے میں غصے کا بہت تیز تھا، مجھے غصہ بہت آتا تھا، جماعت والوں نے آ کے مجھے دعوت دی، میں نے جو متکلم تھے جو صاحب جنہوں نے دعوت دی تھی اس کے منہ پہ تھوک دیا کہ تم لوگ تم عجمی ہو، قرآن ہماری زبان میں، حدیث ہماری زبان میں، تم ہمیں آ کے سمجھا رہے ہو، اور یہ کہہ کے اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ تو وہ جو صاحب تھے متکلم جو تھے، انہوں نے وہ جو تھوک تھا اپنے چہرے پہ مل لیا ایسے کر کے، اور کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے ایک ایسے شخص کا تھوک میں اپنے منہ پر مل لوں جس کی زبان عربی، جو یعنی قرآن کلام اللہ جو عربی میں ہے وہ اس کی زبان ہے، حدیث شریف عربی میں ہے وہ اس کی زبان ہے، اور صحابہ کی نسل سے تھے یہ نعمان ابو اللیل، تو جس کا صحابہ کی نسل سے اس کا تعلق ہے، میرے لیے سعادت ہے کہ اس کا تھوک میں اپنے منہ پر مل لوں۔ دیکھیے سارا غصہ پی گئے، وہ غصہ تو آیا ہوگا نا، لیکن پی گئے، وہ حسن سلوک، چہرے پر اور تھوک کو مل لیا۔ بس نعمان ابو اللیل نے بتایا کہ میرا سارا غصہ اتر گیا، میں اسی وقت تبلیغ میں نکلا، نوکری دفتر میں درخواست دی، انہوں نے چھٹی ہی دی، میں نے کہا جاؤ نوکری ایک طرف رکھو میں جا رہا، اور وہ قابل آدمی تھے، ان کو نوکری بعد میں مل بھی گئی ہوگی۔ دیکھیں غصے کا پینے سے اللہ تعالیٰ وہ غصہ نور بن جاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب جماعت والے پڑھتے ہیں، سب جہاں جماعتیں جاتی ہیں وہ فضائل اعمال ساتھ ہوتی ہے پڑھی جاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا، کروڑوں لوگ نمازی بنے، کروڑوں لوگ حفاظ بن رہے ہیں، علماء اور نمازی اور روزہ رکھنے والے، بہت لوگوں کو فائدہ ہو گیا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم پر ناراض ہو گئے، غصے ہوئے، اس سے کچھ غلطی ہو گئی تھی، اس نے کہا حضرت جی معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دیجئے۔ فرمایا کتنی دفعہ تجھے، وہ پوربی زبان میں فرمایا کہ کتنی دفعہ تجھے بھگتوں، یعنی کتنی دفعہ تجھے معاف کروں، تو یہ غلطی کئی دفعہ کر چکا ہے، تو کتنی دفعہ تیری غلطی بھگتوں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر میں تشریف فرماتے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے سگے چچا تھے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھتیجے تھے، اور بیٹے تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی تھے۔ تو جب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا بھائی تیری یہ غلطی کتنی دفعہ میں معاف کروں، تو یہ کئی دفعہ کر چکا ہے، تو مولانا الیاس صاحب نے کان میں فرمایا اپنے بھتیجے سے یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا اتنی دفعہ معاف کر دو جتنی دفعہ اللہ سے اپنی غلطیاں معاف کروانی، چپکے سے کان میں فرمایا مولانا اتنی دفعہ اس خادم کی غلطیاں معاف کرتے چلے جاؤ جتنی دفعہ اللہ سے اپنی معاف کروانی ہے قیامت کے دن۔ یہ الفاظ سننے تھے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، فرمایا جا بھائی جا، معاف کر دیا، جا معاف کر دیا۔ بس کمال یہی ہے غصہ تو آئے گا مگر غصے کے وقت غصے کو اپنے اوپر قابو رکھیں, غصے کو پی جائیں, معاف کر دیں, اللہ سے اپنی معافی کرائیں, قیامت کے دن اپنی غلطیاں معاف کروا لیں. حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ غصہ آیا تو انہوں نے پانی منگوایا, میم پانی لاؤ, جلدی سے پانی لاؤ. جب پانی لایا گیا تو وضو کیا, وضو فرما کے دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ مجھے میرے والد نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ الغضب من الشیطان, غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عجیب بات بتاؤں, علامہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ قرآن کریم میں اخلاق فاضلہ کی تعلیم کی بڑی جو آیتیں ہیں وہ تین ہیں, اور تینوں کے بعد تینوں میں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے. اخلاق فاضلہ کا تعلیم کی تعلیم دینے والی تین بڑی آیتیں ہیں اور تینوں میں شیطان سے پناہ مانگی گئی. پہلی آیت, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کیا کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. جواب جاہلاں باشد خاموشی, جاہلوں کو جواب نہ دیں, ان کی باتیں برداشت کریں جہالت کو اور ان سے الجھے نہیں, مت الجھیں. وَإِمَّا آگے فرمایا, یہ دیکھیے اخلاق فاضلہ کی تعلیم ہے, آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اگر شیطان بہکا دے فوراً اللہ کی پناہ مانگے. ایک آیت ہو گئی. دوسری آیت, ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. لیجئے, فرمایا کہ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ, برائی کو اچھائی سے دفع کیجئے, برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کیجئے. کوئی برائی کرے آپ اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ دے کے برائی کو دبا دیں, یہ اخلاق فاضلہ کی تعلیم ہے. نحن اعلم بما يصفون, یہ مشرکین جو کچھ کہہ رہے ہیں جو باتیں بناتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کو برا لگتا ہے, لیکن آپ یہ کیجئے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجئے. اور پھر آگے دوبارہ وہی شیطان سے پناہ, وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين, شیطان کے دباؤ سے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, آپ اس یہ پناہ مانگتے رہیے اللہ سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ, اور اے اللہ میں اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آیا کریں مجھے بہکانے کے لیے. دو آیتیں ہو گئیں اور تیسری آیت, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. یہ اخلاق فاضلہ کی تعلیم ہو گئی. آگے پھر, واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. یہ تین جگہ اخلاق فاضلہ کی زبردست تعلیم دی گئی اور تینوں کے بعد شیطان سے پناہ منگوائی گئی, شیطان سے پناہ مانگی. دیکھا آپ نے, معلوم ہوا الغضب من الشیطان, غصہ بسا اوقات شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور لہذا جب شیطان کی طرف سے ہے تو ان الشیطان خلق من النار, یہ بھی آیا روایت میں, شیطان پیدا کیا گیا آگ سے, یہ صغرہ کبریٰ ہو گئے, صغرہ کبریٰ ہو گئے. اب نتیجہ نکال لیجئے, آپ آگ کس سے بجھاتے ہیں پانی سے بس یہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آ جائے تو وضو کر لیا کرو. سبحان اللہ کیسا علاج نبی اکرم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا. غصہ آ جائے جلدی سے اٹھو اور وضو کر لو, اور ہو سکے تو دو رکعت نماز پڑھ لو تو لیجیے اور غصہ کم ہو جائے گا. ایک مرتبہ دو صحابہ آپس میں لڑائی ہو گئی حضور کے سامنے اور دونوں نہیں رک رہے تھے. اگرچہ کہ یہ سوء ادب ہے خلاف ادب ہے مگر یہ اصل میں صحابہ سے جو ایسے اعمال ہوئے یہ دراصل کروائے گئے تھے تکوینی تھے تاکہ ہماری ہدایت ہو جائے. لہذا وہ جب رکے ہی نہیں حضور کے سامنے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعلم کلمتا لو قالها لذهب عنه ما وجد. میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ کہہ لیتے اس کو تو یہ جو غصہ آیا تھا یہ نہ رہتا, چلا جاتا, غصہ چلا جاتا. اور وہ یہی ہے اعوذ باللہ, وہی اعوذ باللہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا جائے. غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے. اور علاج بتاتا ہوں, یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ جو میں اب بتا رہا ہوں. میں میری حاضری ہوئی مدینہ منورہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے, لائن لگی ہوئی تھی. ایک عرب کو دوسرے عرب سے ٹھوکر لگی, عرب بھی وہاں موجود تھے, وہ ٹھوکر لگ گئی, دونوں میں لڑائی ہو گئی. غصہ ان الغضب جمرۃ تتوقد فی قلب ابن آدم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ جو ہے یہ ایک انگارہ ہے جو بھڑکتا ہے ابن آدم, آدم کے بیٹے کے دل میں بھڑکتا ہے. الم ترو الى انتفاخ اوداجہ وحمرۃ عینیہ. ارے حضور فرماتے ہیں تم نہیں دیکھتے کہ غصے کے وقت یہ گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, یہ وہی اس انگارے کا اثر ہے جو دل میں بھڑک رہا ہے. لہذا وہ دونوں وہ قریب تھا کہ آپس میں ہاتھاپائی ہوتی ہوں گی. تو ایک تیسرا عرب آیا اور اس نے چند الفاظ کہے بس, اس نے کہا صلی علی النبی, کہا دونوں درود پڑھو حضور پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہوں نے درود پڑھا اور سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. ابھی لڑنے کو تیار تھے جلدی سے ایک تیسرا عرب آ کے اس نے کہا صلی اللہ علی النبی, حضور پہ درود پڑھو, جلدی سے درود پڑھو, اور درود پڑھا اور سارا غصہ ٹھنڈا. اللہ اکبر, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بڑا سبق ملا, بہت بڑا سبق ملا. معلوم ہوا درود شریف بہترین علاج ہے غصے کا. تو غصہ آنے لگے بھائی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں, اور وضو کر لیجئے, پانی پی لیجئے, اور کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیے. اذا غضب احدکم فلیجلس, حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اور بیٹھا ہوا تو لیٹ جائے. اس میں حکمت کیا ہے کہ اب اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, کھڑے ہو آدمی انتقام لیتا ہے نا, کھڑے ہو کے لیتا ہے, ابھی دیکھتا ہوں کھڑا ہو جاتا. تو فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, تو جو تم اور پیچھے آ گئے, نزول کر لیا تم نے, تو کہاں سے پھر تم تو دور ہو گئے نا انتقام سے, اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ تو اور دور. اب کون اٹھ کے بیٹھے پھر اٹھ کے کھڑا ہو پھر انتقام لے, تو آپ تو دور ہو گئے اس سے. حضور نے یہ ترکیب بتا دی, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اور بزرگوں نے یہ بھی بتایا پر علاج بتایا ہے کہ بھائی جس پہ غصہ آ رہا ہو اگر وہ آپ کا ماتحت ہے, آپ سے چھوٹا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں بھائی میرے سامنے سے ہٹ جاؤ, اور اگر ماتحت نہیں ہے کوئی اور ہے تو آپ خود ہٹ جائیے وہاں سے. یہ بھی علاج ہے غصے کا. ایک علاج اور بتاتا ہوں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میرے مزاج میں غصہ بہت. وہ لکھنؤ کے تھے, ہندوستان میں لکھنؤ ایک شہر ہے, وہاں سے خط آیا تھا تھانہ بھون, کہ حضرت میرے مزاج میں غصہ بہت ہے, بہت غصہ آتا ہے. حضرت نے فرمایا آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں, وہاں مولوی محمد حسن کاکوروی رحمت اللہ علیہ وہ رہتے ہیں, وہاں ان کے انوار بک ڈپو کے نام سے ان کی دینی کتابوں کی دکان تھی. اب خط میں لکھی بیماری کہ حضرت یہ میرا غصے کا مرض ہے, آپ علاج بتا دیجئے. حضرت نے فرمایا کہ آپ روزانہ مولوی محمد حسن کاکوروی جن کی دینی کتابوں کا کاروبار ہے آپ ان کے پاس جا کے تھوڑی دیر بیٹھا کیجئے ان کی دکان پہ. اب چونکہ شیخ کا حکم تھا آگے چوں چرا, جو مرید کیوں کرے اور جو شاگرد کیوں نہ کرے دونوں کو کان پکڑ کے چراگاہ میں بھیج دینا چاہیے. یہ کس کا قول ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ. جو مرید کیوں کرے اور جو طالب علم کیوں نہ کرے دونوں کو کان پکڑ کے گھاس چرنے کے لیے چراگاہ میں بھیج دو کہ گھاس چرو. طالب علم کے لیے مناسب ہے کہ کیوں کرے وہ استاد کے سامنے, ایسا کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ ایسا کیوں ہے, اور مرید کے لیے یہ مناسب ہے کہ نہ کرے, کیوں نہ کرے, بالکل چپ رہے حکم مانے پر. لہذا انہوں نے حکم مانا. سمجھ میں نہیں آیا ہوگا ان کو کہ میں لکھ رہا ہوں علاج غصے کا بتائیے, حضرت فرما رہے ہیں فلاں شخص ہے دینی کتابیں فروخت کرتا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو تھوڑی دیر. بہرحال وہ جا کے بیٹھنا شروع ہو گئے, تھوڑی دیر جا کے بیٹھتے تھے. کچھ دن کے بعد ان کا خط آیا کہ حضرت الحمدللہ غصہ اعتدال پر آ گیا, سارا غصہ اعتدال پر آ گیا, عادات درست ہو گئی, اخلاق درست ہو گئے. لیکن حضرت ایک بات تو بتائیے کہ یہ مولوی محمد حسن صاحب کے پاس آپ نے جانے کا حکم فرمایا تھا, یہ سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا, میں نے آپ کو وہاں مولوی محمد حسن صاحب کے پاس جانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ مولانا مولوی محمد حسن صاحب جو ہیں ان کے مزاج میں حلم تحمل برداشت بہت زیادہ ہے, جب آپ ان کے پاس بیٹھے تو اس کی برکت سے آپ کے اندر ان کے وہ جو اخلاق ہیں منتقل ہوئے, صحبت کا اثر پڑتا ہے, لہذا وہ جو ان میں برداشت تھا, برداشت حدیث میں آتا ہے کہ درندوں کی کھال پہ مت بیٹھا کرو, استعمال مت کرو درندوں کی کھالیں. کیوں؟ محدثین شروحات دیکھیے, محدثین کیا فرماتے ہیں کہ درندوں کی کھال پر بیٹھو گے, اس کو قالین بناؤ گے, چادر بناؤ گے, جانماز بناؤ گے, تو ان کا درندگی کا اثر تمہارے اندر آئے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ پالنے والوں میں کینہ ہوتا ہے, گھوڑا پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے, بکری پالنے والوں میں مسکنت عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. یہ تو حضور نے فرمایا حدیث میں. جب جانوروں کے اثرات ہوتے ہیں, اونٹ کیا ہے, جانور ہے, لیکن اس کے اثرات ہیں, جو اس کو پالے گا اس کے دل میں کینہ آ جاتا ہے, کینہ پرور ہو جاتا ہے وہ, اور گھوڑا پالنے والوں میں تکبر آ جاتا ہے کیونکہ گھوڑے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے, اس کے پالنے والے چونکہ گھوڑے کے ساتھ رہتے ہیں تو گھوڑے کا اثر آ جاتا ہے, اور بکری کے اندر مسکنت عاجزی اور انکساری ہوتی ہے تو بکری کا اثر اس کے پالنے والوں میں آ جاتا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی ہیں, سارے انبیاء سے بکریاں چروائی ہیں. اس میں اور بھی حکمت ہوگی, میں یہ نہیں کہتا صرف یہی حکمت ہے, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی حکمت ہو کہ آج جی مسکنت آ جائے. اور بکری کی عادت ہے بھاگنے کی, ادھر 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 بھاگتی ہے وہ ریوڑ سے ہٹ کے, اگر چرواہا اس کو مارے ڈنڈا تو اپنا نقصان, اپنا ہی نقصان ہے نا, اگر ڈنڈا مارے گا اس کا سینگ ٹوٹ گیا, خون نکل رہا ہے, تو نقصان اپنا ہی ہے نا, اور اگر وہ نکل کے بھاگ رہی ہے تو کیا نہیں جانے تو جہاں جا رہی ہے تو بھی اپنا نقصان, اس صورت میں تو بکری ہی گئی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو بکریاں چرانی سکھائی, بکریاں چروائی گئیں کہ اگر کوئی امتی کوئی غلط بات کر رہا ہے اس کو پٹائی لگائے تو اپنا نقصان, اور اگر کوئی امتی غلط بات کر رہا ہے اس کو جانے دو جانے دو تو بھی اپنا نقصان, بکریاں چروائی گئیں. اللہ اکبر, پتہ نہیں میں کیا بات کہہ رہا تھا. تو یہ جانوروں کے اثرات ہوتے ہیں, اسی لیے اہل اللہ کی صحبت. ہمارے جتنے اکابر گزرے, دیکھیے آپ کوئی اکابر دیوبند دارالعلوم دیوبند کے جتنے اکابر گزرے ہیں کوئی ایک آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی ہو, کسی کو اپنا شیخ نہ بنایا ہو, اس سے اپنی اصلاح نہ کرائی ہو. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند انہوں نے صحبت اٹھائی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، غلامی اختیار کی ہے حالانکہ غیر عالم تھے، حاجی امداد اللہ صاحب کافیہ تک کتابیں پڑھی تھی، غیر عالم تھے، لیکن اللہ کی محبت زبردست حاصل تھی، وہ محبت سیکھنے گئے تھے، دین پر چلنے کا، احکامات پر چلنے کا پیٹرول وہ لینے گئے تھے صحبت اٹھانے کے لیے. مولانا رشید احمد گنگوئی انہوں نے بھی ان کو ہی اپنا شیخ بنایا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور جو ہمارے اکابر ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنا شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو بنایا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اپنا شیخ بنایا، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ کا کام جاری فرمایا انہوں نے حضرت بچپن میں بیعت ہوئے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے ان سے اپنی اصلاح کرائی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کو اپنا شیخ بنایا. کوئی اکابر، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جن کی آپ کتاب پڑھتے ہیں یہاں مسجد میں پڑھی جاتی ہے، انہوں نے شیخ بنایا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ. تو بھائی یہ جتنے ہمارے اکابر ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک آپ نہیں دکھا سکتے جس نے کسی اللہ والے سے کی صحبت نہ اٹھائی. وہ یہی ہے کہ جب جانوروں کے اثرات ہیں تو اللہ والوں کے اثرات نہیں آئیں گے، جب اونٹ کا اثر آ رہا ہے اور گھوڑے کا اثر آ رہا ہے اور درندوں کی کھال سے منع کیا جا رہا ہے اور بکری کا اثر آ رہا ہے تو کیا اللہ والوں کا اثر نہیں آئے گا؟ تو بس یہی ہے، صحبت کا کوئی بدل نہیں ہے، بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں یہ سنائی گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین پر چلنے کی ہمت نصیب فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا بھیا، وقت زیادہ ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالی مولانا سے دعا کروا لیں، اللہ کے راستے میں آئے مولانا دعا فرمائیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں ہم آمین کہیں گے آپ. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، بڑا عظیم آپ کا نام ہے، جتنا عظیم جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی اور اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ نفس اور شیطان کو اے اللہ مغلوب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں ان پر غلبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آخرت میں آپ کے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے اے اللہ آخرت کی تیاری نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو صاحب نسبت اولیاء صدیقین میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ جو نہیں مانگا اے اللہ وہ بھی اے اللہ بغیر مانگے ہی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ سارے عالم میں اپنے مبارک دین کو عام فرما دیجیے، تام فرما دیجیے. اے اللہ اپنے مبارک دین کو سارے عالم میں عام اور تام فرما دیجیے. اے اللہ ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں ذریعہ اور سبب بنا لیجیے، اپنے دین کے زندہ ہونے کا ہم سب کو ذریعہ اور سبب بنا لیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.